نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ایک شخص اپنے بھائی سے ملتا ہے یا اپنے دوست سے ملتا ہے اپنے تعلق والوں میں سے کسی سے ملتا ہے این حنی لہو کیا وہ اس کے لیے جھک سکتا ہے؟ آپس میں دو شخص جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں اور گریٹ کرنے کے مختلف مذاہب میں مختلف قوموں میں الگ الگ طریقے ہیں. ہمارے یہاں اسلام میں جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کر گریٹ کرتے ہیں. اور پھر ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں, یہ سلام کا تتمہ ہے. تو دو مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوسرے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گریٹنگ ہو گئی, تحیہ ہو گیا. لیکن اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ ہاتھ بھی ملائے تو یہ اور بڑھیا ہے, بشرطے کے ہاتھ ملانے میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. اس لیے کہ ہاتھ ملانا یہ مستحب ہے, ایک اچھا عمل ہے, اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے. اور جہاں کہیں مستحب اور ناجائز کا ٹکراؤ ہو اس وقت مستحب کو چھوڑ دینا چاہیے. جیسے حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے, اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی مسلمان کو دھکا دینا, اسے کوہنی مارنا, اسے تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے. تو اگر حجر اسود کا بوسہ بغیر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے ممکن نہ ہو تو ایسے موقع پر حجر اسود کا بوسہ چھوڑ دینا چاہیے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا صرف السلام علیکم وعلیکم السلام, گریٹنگ ہو گیا. اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بہت بڑھیا, اور ساتھ میں مصافحہ بھی کر لیا جائے تو اور بڑھیا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مصافحے کا موقع ہوتا ہے اس وقت بھی سلام کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے کہ سلام کے ساتھ مصافحہ یہ سلام کا تتمہ ہے. اور کچھ لوگ مصافحے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ سامنے والے کا خیال ہی نہیں کرتے. ایک شخص بہت تیزی سے جا رہا ہے, یا آپ کو بھی پتا ہے کہ نماز کے لیے ہمیں بھی تاخیر ہو گئی ہے, جب ہمیں تاخیر ہو گئی ہے تو یہ جو جا رہے ہیں انہیں بھی تاخیر ہو گئی ہے, ایک رکعت تو جا چکی ہے. تو آپس میں جب ایک دوسرے سے ملیں تو سلام پر اکتفا کریں, چلتے چلتے السلام علیکم, وعلیکم السلام, اب وہاں بھی مصافحہ, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر معانقہ, اور معانقہ بھی تین مرتبہ, تاکہ رہی صحیح جو تین رکعتیں ہیں وہ بھی چلی جائے. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں جو جو چیزیں بتلائی ہیں وہ اس لیے بتلائی ہیں کہ ہماری آخرت بنے. تو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے, شعور کے ساتھ کام کرنا چاہیے, سوجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. آج کل ہم لوگ جو ہے علم حاصل نہیں کرتے, ایک چیز جو دماغ میں بیٹھ گئی ہے پر اسی کو لے کر کے چلتے رہتے ہیں, دیکھتے نہیں کہ حالات کیا ہے. اب مصافحہ جو ہے وہ سلام کا تتمہ ہے, اور پھر کسی نیک آدمی کے ساتھ مصافحہ کیا جائے اور فضیلت بڑھ جائے گی, کسی عالم سے, کسی متقی پرہیزگار شخص سے. مگر وہ بیمار ہے بیچارہ, اور 500 آدمی مصافحہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے موقع پر مصافحے کو ترک کرنا زیادہ افضل ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپس میں دو شخص جب بھی ملتے ہیں تو مختلف قوموں کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. کسی کے یہاں ہیلو, ہاؤ آر یو, گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, اور کسی کے یہاں نمستے, کسی کے یہاں مصافحہ, کسی کے یہاں گلے لگنا, کسی کے یہاں ہاتھ جوڑنا, کسی کے یہاں رکوع کرنا, ایسے جھک جاتے ہیں رکوع اور قیام کے بیچ میں, ایسے جھک جاتے ہیں. بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ایسے ایک سلام کے طور پر, یعنی بالکل قریب ہوتے ہیں تو بھی مصافحہ نہیں کرتے, بس ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, اسلامی طریقہ تو مصافحہ ہے. تو بعض جگہوں پر ایسے جھکتے ہیں, اور بعض جگہوں پر رکوع, اور بعض جگہوں پر جب دو آدمی ملتے ہیں تو سجدے میں بھی گر جاتے ہیں, جب کوئی بڑا شخص ہوتا ہے. بعض مسلمان علاقے بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم میں چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کے پاؤں چھوتے ہیں. تو یہ تو رکوع سے بھی زیادہ آگے چلی گئی, اگر پاؤں چھوتے ہیں تو یہ رکوع اور سجدے کے بیچ میں ہو گئے آپ. تو ایک جھکنا وہ ہوا کہ قیام اور رکوع کے بیچ میں ایسے جھک گئے, مصافحہ کرتے ہوئے ایسے جھک گئے ذرا, اور دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ جھک کر کے کسی کی تعظیم کی, اور تیسرا یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے بیچ میں پاؤں کسی کا چھوتے ہیں ایسے تعظیم کے طور پر, اور بعض جگہوں کے اوپر بڑوں کے سامنے سجدے ہی میں چلے جاتے ہیں. بہت سے جاہل لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروں کے سامنے باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں, اور پیر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی جاہل ہوتے ہیں. تو ایسے مریدوں کو جو ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ. تو اگر کسی کے سامنے تعظیمی رکوع یا تعظیمی سجدہ کیا جائے تو یہ گناہ ہے, انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. کسی کا کی تعظیم میں رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, یہ گناہ کا کام ہے. اور اگر کسی کی عبادت کی نیت سے رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, یہ کفر میں مبتلا ہو گیا, شرک میں مبتلا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی مختلف قوموں میں آپس میں جب ملتے تھے تو ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے الگ الگ طریقے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کی کچھ وضاحت چاہی, ان حضرات میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے ایک شخص اپنے بھائی یا اپنے دوست اپنے متعلقین میں سے کسی سے ملتا ہے تو کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے جھکنا نہیں چاہیے، اسے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو بڑوں کے ساتھ بھی مسافہ کرتے ہوئے جھکنا نہیں چاہیے، سیدھے رہے۔ سیدھے کا مطلب یہ کہ تواضع کے ساتھ، سیدھا کھڑا رہنا اور تواضع، یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ وام منوالہ کے سامنے ہم بالکل سیدھے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں؟ قیام میں تو سیدھے کھڑے رہتے ہیں، تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ متکبرانہ انداز سے کھڑا ہے؟ نہیں، تواضع تو دل میں ہے، اور جب تواضع دل میں ہوگی تو اس کا اثر پورے جسم پر ظاہر ہوگا۔ تو کسی کی بڑائی جب دل میں ہوگی تو اس کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سیدھے کھڑے رہ کر کے اگر مسافہ کریں گے تو بھی وہ ہمبلنس اور ہیوملٹی جو ہے وہ دل میں چکے ہیں کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے شیخ ہیں، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے محسن ہیں، یہ ہماری قوم کے متقی پرہیزگار شخص ہیں، یہ صاحب تقویٰ ہیں، صاحب فضل ہیں۔ دل میں جو عظمت ہوگی، دل میں جو بڑائی ہوگی، وہ خود بخود اس کا اثر جسم پر ہوگا اور وہ تواضع جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ تو جھکنا نہیں چاہیے۔ تو کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، اسے کہ کسی کے سامنے تعظیم کے طور پر جھکنا یہ گناہ کا کام ہے، اور عبادت کی نیت سے اگر جھکے گا تو کفر ہو جائے گا۔ تو پھر دوسرا سوال پوچھا، قال افیلتزمہ ویقبلہ، کیا پھر وہ اس سے چمٹ جاوے اور اسے بوسا دے؟ یعنی اس سے چمٹ سکتا ہے اور اس کو بوسا دے سکتا ہے، یعنی اس سے معانقہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایک ہے سلام، آپس میں دو مسلمان جب بھی ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کی جگہ کیا ہے؟ کہ دو مسلمان ایک دوسرے کی نظر سے اوجھل ہو جائیں اور پھر دو بارہ ایک دوسرے پر نظر پڑے تو اب یہ سلام کا موقع ہو گیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر نظر پڑی، سلام ہو گیا۔ اب سلام ہو جانے کے بعد سلام کا موقع نہیں، ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک شخص اٹھ گیا، اٹھ کر کے استنجے کے لیے چلا گیا، اب اوجل ہو گیا، نہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوبارہ جب ملاقات ہو تو پھر سلام کی جگہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے اٹھے اور چلتے چلتے ایک ستون کی اس طرف سے گزرا، دوسرا ستون کی اس طرف سے گزرا، ایک دوسرے کی نظر سے اوجل ہو گئے، اب یہ سلام کی جگہ ہے۔ ایک دوسرے کی نظر سے چند لمحوں کے لیے بھی اوجل ہو جائے، اب دوبارہ سلام کر سکتے ہیں، چونکہ افشو السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو سوال ہوگا کہ سلام کو پھیلانے کا کیا مطلب؟ بار بار سلام کریں، السلام علیکم السلام علیکم کا نہیں، سلام کو پھیلاؤ کا مطلب یہ کہ سلام کو سلام کے محل میں پھیلاؤ، سلام کی جگہ میں پھیلاؤ۔ اور سلام کی جگہ کیا ہے؟ کہ دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی نظر سے اوجل ہو جائیں، اس کے بعد جب دو بارہ ایک دوسرے پر نظر پڑے تو انہیں سلام کرنا چاہیے۔ مسافہ کب ہوگا؟ سلام کا تتیمہ ہے، جب بھی سلام کا موقع ہے تو مسافہ، مگر اس کے لیے نہ خود مصیبت میں پڑے نہ دوسروں کو مصیبت میں ڈالے۔ اور معانقہ، گلے کب لگنا ہے؟ گلے لگنے کی چار جگہیں ہیں۔ ایک گلے اس وقت لگنا ہے جب کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو اسے گلے لگا کر کے روانہ کرو۔ دوسرا، جب وہ سفر سے واپس آ رہا ہے تو اسے گلے لگاؤ۔ نمبر تین، وہ سفر پر نہیں گیا ہے، نہ آپ سفر پہ گئے ہیں، ایک ہی شہر میں رہے ہیں، مگر ایک مدت کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، ایک مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، دو مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، یا دو آپس میں دوست تھے، دن میں تین چار مرتبہ ملتے تھے، اس مرتبہ تین دن کے بعد ملاقات ہوئی، تو یہ لمبی مدت ہے ان دونوں کے لیے۔ ہماری آپ کی ملاقات اگر ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے تو آٹھویں دن ملاقات ہو جائے تو یہ لمبی مدت نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص روزانہ کسی سے ملاقات کرتا ہے اور تین دن گزر گئے تو یہ لمبی مدت ہے. تو لمبی مدت کے بعد اگر ملتے ہیں تو بغیر سفر کے بھی ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں. اور چوتھا, محبت نے غلبہ کیا, محبت نے غلبہ کیا, اور ایک دم اندر سے دل نے چاہا کہ میں گلے لگ جاؤں, میں اسے گلے لگا لوں. اسے باپ بیٹے ہوتے ہیں, استاد شاگرد ہیں, دو بھائی ہیں, دو دوست ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور اچانک دوست نے خبر سنائی کہ بھائی یار میں تو بھول ہی گیا آپ کو کہنا, ہماری تو منگنی ہو گئی ہے. اس پر جو ہے اندر سے غلبہ ہوا, غلبہ, اور اس غلبے میں گلے لگاتا ہے. عید کے دن جو عید مبارک کا مسافہ ہے وہ تو خلاف سنت ہے, اس کو ترک کرنا چاہیے. عید مبارک کا مسافہ, اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں ہے, لیکن عید کا دن ہے اور بیٹا عید کی نماز پڑھ کر گھر گیا اور باپ بھی پہنچا اور اچانک باپ کے دل پر ایک غلبہ ہو گیا محبت کا, آج خوشی کا دن ہے, میرے بیٹے کو ذرا گلے لگاؤں. کوئی حرج نہیں ہے, یہ معانقہ جو ہے, یہ معانقہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسافر سے آگے معانقے کی بھی اجازت ہے. تو سلام, سلام کے ساتھ مسافہ, مسافہ کے ساتھ معانقہ. اور معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اونک, گردن. یہ گردن کے حس, گردن کو گردن سے ملانا, اونک, اونک کو اونک سے ملانا, یہ گردن کو اونک کہتے ہیں, گردن کو گردن سے ملانا. اور صفحتن جو ہے وہ ہتھیلی کو کہتے ہیں. تو مسافحہ جو ہے اونک سے معانقہ بنا ہے اور صفحتن سے مسافحہ بنا ہے. ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملانا یہ ہے مسافحہ, اور گردن کو گردن سے ملانا یہ ہے معانقہ. تو آج کل لوگ گردن کو گردن سے نہیں ملاتے, بس سینے کو سینے سے ملا لیتے ہیں. اور سنت کیا ہے؟ دائیں طرف کی گردن کو دائیں طرف کی گردن سے ملانا. تو معانقہ بھی مسنون ہے چار جگہوں پر, جب کوئی سفر پہ جا رہا ہے اس وقت, جب کوئی سفر سے آ رہا ہے اس وقت, جب کوئی مدت کے بعد ملاقات کرے اس وقت, اور چوتھا جب محبت کا غلبہ ہو جائے. ہوتا ہے ایسا, کبھی ہوتا ہے ایک دم سے محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ گلے لگانے اپنے کسی عزیز کو, اپنے کسی تعلق والے کو. تو افیلتزمہ ویقبلہ, دوسرا سے کہ جھکنا تو منع ہے, آپ نے منع فرما دیا, اب کیا دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو کیا وہ ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور ایک دوسرے کو بوسا دیں؟ تو گلے لگانے کی بات آ گئی, گلے لگانے کا حکم ہو گیا. مگر گلے لگانے کے سلسلے میں ایک بات ذہن نشین رہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگانا ممنوع ہے. نمبر ایک, جبکہ جس کو گلے لگایا جا رہا ہے وہ نامحرم ہے. مثلا گلے لگا رہا ہے نامحرم عورت کو, یہ ممنوع ہے. نمبر دو, جسے گلے لگا رہا ہے وہ امرد ہے, اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, ابھی بچہ ہے, تو اس کا چہرہ مثل عورت کے ہے. بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور امرد کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں. اس لیے جس طرح عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی جائز نہیں ہے, اسی طرح امرد کے ساتھ بھی خلوت اور تنہائی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے. بلکہ عورت کے بارے میں تو ایک شخص احتیاط بھی کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا اس کے ساتھ, تو لڑکے کے بارے میں تو یہ بھی خیال نہیں آئے گا. تو معانقہ جو ہے, معانقہ اور بوسا دونوں, یہ اگر نامحرم ہے تو جائز نہیں, امرد ہے تو جائز نہیں. نمبر تین, نہ امرد ہے نہ نامحرم, مگر شہوت کے ساتھ گلے لگا رہا ہے تو بھی جائز نہیں. دل میں میل ہے, دل میں کھوٹ ہے اور نیت ہے, نہ امرد ہے نہ نامحرم ہے، مگر ناجائز اور غلط نیت سے گلے لگا رہا ہے، شہوت کے ساتھ پیار کر رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہے. اور چوتھی ایک شکل ناجائز کی کہ معانقہ کر رہا ہے، گلے لگا رہا ہے، نامحرم بھی نہیں ہے، امرد بھی نہیں ہے اور شہوت سے بھی نہیں، مگر تملق ہے، تملق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس نیت سے گلے لگا رہا ہے کہ اس کی ذرا میں تعظیم کروں، اکرام کروں تو اس سے مجھے کچھ دنیاوی منافع حاصل ہوں گے، یہ بھی ممنوع. تو گلے لگانے کے بارے میں احکام آ گئی. اب آگے بوسا دینا. تو بوسا جو ہے وہ عموماً جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ہمارے زمانے میں بھی کس سے ملاقات کی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے کچھ لوگ ملاقات کرتے ہوئے سامنے والے کے قدموں کو چوم لیتے ہیں یا قدم کو چوم لیتے ہیں. اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک غلبہ ہوا اور قدم کو چوم لیا، یا یہ کہ مسافہ گیا اور مسافہ کر کے قدم کو چوم لیا. ایک تو قدم کو چومنا، عموماً آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو قدم کو چومتے ہیں. نمبر دو ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں. اور نمبر تین پیشانی کو چومتے ہیں. آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے. شہوت والا چومنا تو ممنوع ہے، الا یہ کہ بیوی اور شوہر ہو. محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں تو وہ پھر الگ الگ حکم ہے کہ کون ہے، کیا ہے، اپنا بیٹا ہے، بچہ ہے، اسے رخساروں پر بھی چومتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہونٹوں پر بھی چومتے ہیں. مگر ملاقات جب آپس میں ہوتی ہے تو عموماً ان تین جگہوں کو چومتے ہیں. جہاں تک قدموں کا تعلق ہے تو ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اس کی ممانعت کی ہے، منع کیا ہے کہ قدموں کو نہ چومے، اپنے شیخ کے، اپنے استاد کے، اپنے والدین کے قدم کو نہ چومے. ملاقات کے وقت تعظیماً احتراماً. نمبر دو ہاتھوں کو چومنے کی اجازت دی ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ کو اس لیے چومنا کہ وہ صاحب علم ہے، صاحب فضل ہے، صاحب تقویٰ ہے، یہ مستحسن ہے، مستحب ہے، یہ اچھا کام ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہاتھ کو اس لیے چوم رہا ہے کہ اس ہاتھ والے کے سینے میں قرآن ہے. تو گویا ہاتھ کو چوم کر وہ قرآن کی تعظیم کر رہا ہے، ہاتھ کو چوم کر وہ تقوی کی تعظیم کر رہا ہے، ہاتھ کو چوم کر اس کے پاس جو فضیلت ہے اس کی تعظیم کر رہا ہے، اس کی اجازت ہے. ہمارے اکابر کے یہاں بھی اس کی اجازت ہے، مگر پسند نہیں کرتے. پہلے میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، اجازت ہے مگر پسند نہیں کرتے. کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہاتھ کو بوسہ دینے میں بھی جھکنے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے پسند نہیں کرتے. اور بعض جگہوں کے اوپر ایک مستقل فیشن بن جاتا ہے، رواج بن جاتا ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے اس کو ملنے والا ہر مرید جھک کر کے چومتا ہے، چاہے دل میں تقاضا پیدا ہو نہ ہو. یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اس سلسلے میں جو محتاط بات ہے وہ تو یہی ہے کہ بچنا چاہیے. تو ہمارے مشائخ کے یہاں جو ہے جب ہاتھ کو چوما جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون چوم رہا ہے، سمجھدار ہے، سمجھدار نہیں ہے. اگر سمجھدار ہے اور عادت نہیں ہے پہلے بھی 20 مرتبہ مل چکا ہے, ہاتھ نہیں چوما ہے, آج ہاتھ چوم لیا, چلو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد پھر نظر رکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے, یہی عادت بنا لی ہے, تو نکیر بھی کرتے ہیں, ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں. یا یہ کہ بوسا دینے والا سمجھدار ہے, احکام سے واقف ہے, مگر جن کے سامنے وہ بوسا دے رہا ہے وہ احکام سے واقف نہیں, تو ایسی حالت میں بھی ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں. اس کو ہمارے بزرگوں نے انکریج نہیں کیا ہے, ہمیشہ ڈسکریج کیا ہے. میں نے جن بزرگوں کو دیکھا ان سے یہی دیکھا کہ اس کو انکریج نہیں کیا ہے, ڈسکریج کیا ہے, اس کی ہمت افزائی نہیں کی ہے. تو محتاط بات یہی ہے کہ ہاتھوں کو نہ چوما جائے. بہترین شکل یہ ہے کہ صاحب فضل کو اس کی فضیلت کی بنیاد پر, صاحب علم کو اس کے علم کی بنیاد پر آپ چومنا چاہتے ہیں تو سانپ بھی مر جاوے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اس کی پیشانی کو بوسا دو. پیشانی, پیشانی سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ ابھی ہم لوگ یہاں سے جب جا رہے تھے حرم شریف تو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا احمد سیداد صاحب بلیک بن میں, انہوں نے مولانا احمد صاحب کو اطلاع کی, ہمارے مولانا احمد صاحب کو, کہ جس فلائٹ میں آپ لوگ جا رہے ہیں اس فلائٹ میں امام حرم شیخ سدئی صاحب بھی جا رہے ہیں. تو ان کے جو خادم ہیں منصور اس کا نام ہے, اس کو تم میرا نام لے کر کے بات کرنا تو وہ شیخ سے ملاقات کرائیں گے. مولانا احمد سے کہا کہ سلیم کی ملاقات. اب وہ فرسٹ کلاس میں یا کلب کلاس میں ہوں گے, ہم غریب لوگ اکانومی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر اپنی طبیعت بھی کچھ ایسی ہے کہ گھس گھس کر کسی کو تکلیف پہنچانا, ان کی طبیعت کے خلاف کام کر کے اپنی دل کی خواہش کی تکمیل کرنا, یہ مزاج میں نہیں ہے. عافیت کے ساتھ سامنے والے کو تکلیف پہنچائے بغیر ہو جائے, پھر نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں, بڑے آدمی ہو امام حرم. مگر میں نے بچوں سے کہا کہ سب سے پہلی مرتبہ آج سے 30 سال پہلے جب میں نے ان کی تلاوت حرم شریف میں رمضان المبارک میں تراویح میں سنی تو پہلی ہی رکعت میں میرے دل میں ان کے لیے محبت اور عشق پیدا ہو گیا, اور آج تک جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ان کی تلاوت میں. ان کے طرز پر کوئی دوسرا آدمی بھی پڑھتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں, اور بہت لطف آتا ہے ان کے قرآن میں. تو ایک عرصے تک تو زیارت کی چاہت رہی, مگر جیسے میں نے آپ حضرات کو کہا کہ ادھر ادھر اس کو مقصود نہیں بناتے, تو ان کی جب زیارت ہوئی تو ذہن میں جو تصور تھا اس سے بالکل خلاف, میں ان کو بڑی عمر کا سمجھ رہا تھا مگر وہ جوان نکلے. اور ایک عرصے سے دل میں ایسی چاہت تھی, کیا چاہت تھی, کہ ان سے کسی وقت ملاقات ہو جائے تو ان کی پیشانی کو بوسا دے, اس لیے کہ یہ وہ پیشانی ہے جو حرم شریف میں جھکتی رہتی ہے. مگر دل میں کوئی خیال نہیں آیا کہ اس کے بارے میں کچھ کوشش بھی کرنی چاہیے. کوئی گفتگو میں نے مولانا سے نہیں کہ یار تلاش کرو کہاں ہے کیا ہے, اور میں بات چیت کر رہا تھا, عمر میرے پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک اس نے مجھے کہا شیخ سدئی صاحب, تو میں نے یوں کر کے دیکھا تو وہاں سے گزر گئے ہمارے پاس سے, بالکل آئل پر میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار پہلے کہنا چاہیے تھا, تو کہا میری بھی نظر اسی وقت پڑی. اب وہ کلب کلاس میں سے یا فرسٹ کلاس میں سے نماز پڑھنے کے لیے آئی اکانومی کلاس میں, بڑی بات ہے, وہاں بھی پڑھ سکتے تھے وہ نماز, مگر پیچھے نماز کے لیے جو جگہ ہے تو دیکھو اونچے آدمی اور اونچی جگہ سے اکانومی میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. تو میں نے ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھا, مگر پھر وہی بات, میں نے کہا تکلیف ہوگی ان کو, امام حرم کو تکلیف پہنچا کہ کیا کریں گے, ان کی طبیعت کے خلاف ہوگا, مزاج سے ہم واقف نہیں. پھر ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے آ کر کے اطلاع کی, عبد الرحمان نے بھانجا بھی تھا, کہ میرا تو مسافہ ہو گیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسافہ کرتے ہیں, تو میں بھی اٹھ کر کے گیا. اٹھ کر کے میں گیا تو اندر نماز پڑھ رہے تھے اور باہر ایک شخص کھڑا تھا, ان کے ساتھ 2-3 آدمی تھے. تو اس سے میں نے کہا کہ بھائی منصور کون ہے؟ تو اس نے کہا میں منصور ہوں. تو میں نے کہا مولانا احمد سیرت بلیک بن میں ہے, آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں. تو میں نے کہا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم منصور سے بات کرنا, تو منصور تمہاری شیخ سے ملاقات کرائے گا. دیکھو بھائی یہ آداب المعاشرت کے سارے تقاضے ہیں. ہم وہاں کھڑے بھی رہ سکتے تھے, وہ نکلتے تو ہم ہاتھ آگے بڑھا دیتے, لیکن ان کا مزاج کیا ہے کیا نہیں. تو منصور نے کہا کہ نہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ شیخ کو یہ زحمت نہ دیں, اس لیے کہ آپ اگر مسافہ کریں گے شیخ سے تو پورا ایروپلین ملاقات کرے گا اور تکلیف ہو جائے گی, یہاں افراتفری کا عالم ہو جائے گا. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر جا کر کے ہم سیٹ پر بیٹھ گئے. تو سیٹ پر بیٹھ گئے, اب میرے دل میں ایک دوسری لالچ تھی. میں نے کہا چلو بھائی ہم تو اب مسافر سے محروم ہو گئے, جب وہ چاہتے نہیں ان کے خادم, مگر ہماری امت اللہ جو ہے مولانا احمد صاحب کی بچی, اس کو ایک موقع ملا ہے کہ امام حرم کی اس پر نظر پڑ جائے. تو میری سیٹ ایسی جگہ پر تھی کہ وہیں سے امام حرم گزرنے والے تھے. تو میں نے کہا بچی کو اگر میں گود میں لے کر کے بیٹھوں گا تو انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو میں نے بچی کو اپنی گود میں لے لیا. میں نے کہا کہ یہ بچی ہمیں دے دو, ہماری سیٹ میں دے دو, اور یہاں سے گزریں گے تو ہاتھ رکھیں گے بچی کے اوپر, نظر پڑے گی. تو بچی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ساتھیوں نے مجھے اطلاع کی کہ شیخ آ رہے ہیں, شیخ آ رہے ہیں. تو فطری طریقہ تھا کہ ہم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا, پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو آئی کانٹیکٹ ہوا, زندگی میں پہلی مرتبہ آئی کانٹیکٹ ہوا. تو ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر کے ذرا ہاتھ بھی ایسا کیا. تو میں کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو گیا تو چلتے چلتے قریب آئے, اور قریب آ کر کے انہوں نے خود ہاتھ بڑھایا تو مسافہ ہوا. تو مسافہ ہوا تو بے اختیار ان کے ہاتھ کو میں نے چوم لیا, منع نہیں کیا, اور ہاتھ چوم لیا. اور چومنے کے بعد میری وہ جو خواہش تھی کہ ان کی پیشانی کو چومنا چاہیے, تو ان کی پیشانی کو میں چومنے گیا تو شیخ صاحب نے مجھے چہرے کے اوپر دو بوسے دیے, اور میں نے بھی موقع پا کر شیخ صاحب کی پیشانی کا بوسا لیا. اور میری وہ جو لالچ تھی وہ بھی پوری ہو گئی کہ وہ امت اللہ کے ہاتھ پر, سر پر انہوں نے ہاتھ پھیرا, اس کے دونوں گالوں کو پکڑ کے کھینچا, مجھ سے تھوڑی دیر گفتگو بھی فرمائی بہت محبت سے, یہ بھی پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے. میں نے کہا امت اللہ. اب امت اللہ اللہ کی بندی, بہت خوش ہوئے وہ. عمر میرے پڑوس میں کھڑا تھا, اس نے بھی مسافہ کیا, اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے. میں نے کہا عمر ہے, اور مجھے ہاتھ ایسے تھپکاتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھی شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی پر بوسہ دیا جائے. یہ پیشانی, یہ صاحب علم و فضل ہے. پھر یہ کہ اسی پیشانی کے اندر جو دماغ ہے اسی دماغ میں تو علم بھرا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ یہ پیشانی پتہ نہیں اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ جھکتی ہوگی, تو اس میں سامنے والے کو بھی تکلیف نہیں ہوگی, وہ ایسا محسوس نہیں کرے گا کہ یہ ذرا غلط ہو رہا ہے. پیشانی کو بوسا دے. اور جب جذبے سے کوئی کرتا ہے تو وہ اس خواہش کی تکمیل بھی کرنے دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ میری پیشانی اس قابل ہے کہ اسے چوما جائے. ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ ایک مضمون لکھا تھا, ایک کتاب پر تبصرہ کیا تھا, اور وہ بہت ہی نازک مرحلہ تھا, مگر عجیب و غریب انداز سے حضرت نے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیا تھا. اس کی تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے. اور وہ بینات میں چھپا تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جب وہ مضمون پڑھا تو حضرت پر خط لکھا. دیکھو دونوں معاصر ہیں, وہ البلاغ کے ایڈیٹر ہیں, یہ بینات کے ایڈیٹر ہیں, وہ بھی بڑے علم والے, یہ بھی بڑے علم والے, وہ بھی شیخ یہ بھی شیخ, مگر آپس میں احترام کتنا تھا ان لوگوں کے درمیان, اس لیے کہ خلوص پر مبنی تھا تعلق. تو وہاں سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے خط لکھا کہ میرے مضامین کو پڑھ کر کئی مرتبہ آپ نے مجھے مبارکباد کا خط لکھا ہے, اور میرے اوپر آپ نے نقد انعام بھی بھیجا ہے, 500 روپئے, 1000 روپئے, 200 روپئے خوشی میں.
اور آپ نے خط میں ایسا بھی لکھا ہے کہ اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کی پیشانی کو چوم لیتا خط میں مفتی تقی صاحب پر، کہ آپ نے ایسا مضمون لکھا تھا کہ اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کی پیشانی کو چوم لیتا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ آپ کا مضمون آج میں نے پڑھا اور میری طبیعت بھی پھڑک گئی، مگر میرے ہونٹ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی پیشانی کو چوم سکے، اس لیے میں وہ تمنا تو نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم میں نے سوچا کہ میں خط ہی لکھ دوں آپ کو، اس طرح کا کوئی مضمون ہے چھپ گیا ہے یہ۔ تو میں نے حضرت کے صاحبزادے مولانا یحییٰ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، بیٹے کی طرح رہتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، مجھے بھی ان سے بہت پیار ہے، اللہ تعالی شانہ حضرت کی یہ جو نشانی ہے اسے تادر قائم رکھے اور انہیں بھی حضرت جیسی مقبولیت عطا فرمائے، حضرت جیسی صلاحیتیں عطا فرمائے۔ وہ میرے پاس جب آتے ہیں تو ہم حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ ذکر کیا ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ مفتی تقی صاحب نے تو بس اپنی بات لکھی ہے مگر آگے اس کا تتمہ تو مجھ سے سنو۔ کہا کہ حضرت مفتی صاحب کا جب یہ خط آیا تو ابا جی نے ڈرائیور کو بلایا، اب بنوری ٹاؤن سے دارالعلوم کراچی کے درمیان کافی فاصلہ ہے، یہ خط پڑھنے کے بعد ڈرائیور کو بلایا اور ڈرائیور کو بلا کر کے کہا کہ دارالعلوم کراچی چلو، تو گاڑی میں بیٹھ کر دارالعلوم کراچی گئے۔ دارالعلوم کراچی گئے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، بس آمنا سامنا ہوا اور کہا کہ مفتی صاحب آپ کا خط مل گیا جس میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ میرے ہونٹ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی پیشانی کو چومیں، مگر میرے ہونٹ تو اس قابل ہے، اس لیے آپ کی پیشانی کو چومنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کہا پیشانی کو چوما اور پیشانی کو چوم کر کے واپس آ گئے، یعنی کتنا احترام ایک دوسرے کے آپس میں۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بوسا جو ہے، بوسا قدم کا بوسا منع، اور ہاتھ کو بوسا اس کی اجازت ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اسے انکریج نہیں کیا ہے۔ سب سے اسلم اور احوط طریقہ یہ ہے کہ پیشانی کو بوسا دیا جائے، اور کبھی کبھار غلبہ حال سے اگر کوئی ہاتھ کو بھی بوسا دے دے تو حرج کوئی نہیں ہے، مگر اس کا رواج نہیں بنانا چاہیے کہ بس جو بھی آئے تو ہاتھ دے دیا، جو بھی آئے وہ جھک رہا ہے اور بوسا دے رہا ہے، دیکھنے والوں کو بھی شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ پرسنالٹی ورشپ جیسی شکل یہ کیا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں عبد بنا کر بھیجا ہے تو عبد بن کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، تعظیم کرنے والوں کو تو شریحت میں رہ کر جتنی تعظیم ہو سکے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، عبد بن کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یہ پیشانی پر بوسا، ہاتھ پر بوسا، وہ بھی اس صورت تک تو ٹھیک ہے کہ جس کی پیشانی کو یا جس کے ہاتھ کو بوسا دیا جا رہا ہے وہ اس کا متمنی نہیں ہے۔ اگر دل میں یہ چاہت رہتی ہو کہ لوگ میری ہاتھ پہ بوسا جائز ہے، لیکن احوط اور اسلم طریقہ یہ نہیں ہے جی، مگر جائز ہے۔ اب یہ دل چاہتا ہے کہ جو بھی آئے میرے ہاتھ کو چومے، اور بہت اچھا لگتا ہے کوئی ہاتھ چومے، تو دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری پیشانی کو چومیں، ابھی ممنوع ہو جائے گا، اس لیے کہ نیت غلط ہے۔ اسی طرح ہاتھ کو چوم رہا ہے یا ہاتھ کو نہیں پیشانی کو، اور جس کو چوما جا رہا ہے اس کی اپنی چاہت نہیں ہے، مگر چومنے والا دل کے دائیے سے نہیں کر رہا ہے، چونکہ اس سے آگے چار آدمیوں نے کیا اس لیے یہ کر رہا ہے، یا اس لیے کر رہا ہے کہ حضرت ذرا خوش ہو جائیں گے کہ مجھے بہت چاہنے والا مرید ہے، یہ ممنوع ہو جائے گا۔ یہ اسی وقت اس کی اجازت ہے جبکہ جس کو چوما جا رہا ہے اس کی چاہت نہ ہو، اور جو چوم رہا ہے وہ حقیقت میں دل سے چوم رہا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کے کسی بڑے آدمی کے آنے پر کھڑا ہونا کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کے درمیان بحث ہوئی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ منع ہے، بعض حضرات کہتے ہیں اجازت ہے، تو اس میں یہ کہا کہ نہیں اجازت ہے بلکہ مستحسن ہے، کسی صاحب فضل کے آنے پر کھڑا ہونا مستحسن ہے، مگر ان دو شرطوں کے ساتھ کہ جو داخل ہو رہا ہے اس کی چاہت یہ نہ ہو کہ جب بھی میں مجمع میں داخل ہوں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کی یہ چاہت نہ ہو. اور نمبر دو, جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی جبرن اور مجبورن کھڑے نہ ہو رہے ہوں, ان کے دل کا داعیہ ہے کہ نہیں حضرت آئے ہیں تو ہم کھڑے ہو جائیں, ابا جی آئے تو کھڑے ہو جائیں ہم. اور اگر ہمارے دل کے داعیے کے باوجود ہمارے کھڑے ہونے کی وجہ سے مخدوم کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسی صورت میں ترک کرنا چاہیے, اس لیے کہ ایک مستحب عمل ہے اور سامنے والے کو ایذا پہنچانا. بعض اکابر بزرگان جن کو یہ بالکل پسند نہیں ہوتا تو کھڑے نہیں ہونا چاہیے ایسی صورت میں. بہرحال یہ معانقے کے اور بوسہ دینے کے مسائل آپ کے سامنے آ گئے. تو اب سوال پہلا پوچھا کہ کیا جھک سکتا ہے, تو کہا گیا نہ. اب دوسرا سوال پوچھا کہ کیا وہ اسے چمٹ سکتا ہے, گلے لگا سکتا ہے اور اسے بوسہ دے سکتا ہے, آپ نے فرمایا کہ نہ یہ بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کر سکتا. تو پھر کیا کرے؟ قال فیاخذ بیدہ, یا مفعول محذوف ہے فیاخذ یدہ بیدہ, تو کیا وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑے, ویصافحہ اور اس سے مصافحہ کرے؟ قال نعم, کہا کہ جی ہاں کر سکتا ہے ایسا. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. مصافحہ کے سلسلے میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مصافحہ کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے ملانا, یہ بھی مصافحہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے ملانا, یہ بھی مصافحہ ہے. کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مصافحہ ہے, یہ دونوں مصافحہ ہیں. مگر مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو ایک ہاتھ سے ملایا مصافحہ ہو گیا مگر ہاف مصافحہ, اس لیے کہ ایک ہاتھ ہی ملا ہے, اور کہا دو ہاتھوں کو دو ہاتھوں سے ملایا اب فل مصافحہ ہو گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو باب باندھے ہیں مصافحہ کے سلسلے میں بخاری شریف میں. تو پہلے ترجمۃ الباب سے مصافحہ کا اثبات کر رہے ہیں اور دوسرے ترجمۃ الباب سے مصافحہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں. تو جہاں مصافحہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, وہاں امام حماد اور عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ تعالی کا اثر نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرات دو ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے. اور نیچے جو حدیث لائے ہیں وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے بیچ میں تھا. تو جو حضرات ایک ہاتھ سے مصافحہ کا استدلال کرتے ہیں وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے بیچ میں تھا. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ تھے, تو وہ یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مصافحہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ کسی کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھ دے, جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ مصافحہ کرو تو دونوں ہاتھ جو رکھ دیتے ہیں. کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دو ہاتھوں کے بیچ میں تھا, اس کا مطلب یہ کہ دوسرا ہاتھ باہر تھا. اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ اور اگر آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ابن مسعود ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان میں تھا, تو آپ کو ابن مسعود کی سنت مبارک ہو, ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک. اور میں نے سمجھاتے ہوئے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا, اپنی زندگی میں, کہ جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے ہیں اور شریف التبع ہیں, طبیعت میں ان کی شرافت ہے. یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی پر بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے والوں کے بڑے ایک عالم کا ایک مرتبہ آنا ہوا, تو پورے مجمع کے سامنے جب مصافحہ کے لیے میں نے دو ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے بھی دو ہاتھ بڑھائے. جب کوئی شریف آدمی کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرتا ہے اور وہ ایک ہاتھ بڑھائے اور سامنے والا دو بڑھاتا ہے تو غلبہ آ جاتا ہے اور وہ بھی مجبور ہو کر کے دو ہاتھ بڑھا ہی دیتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دو ہاتھ بڑھائے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہاتھ بڑھایا, ابن مسعود نے صرف ایک ہاتھ بڑھایا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ جو واقعہ ہے کفی بین کفی ہے, اس پر بھی کلام ہو سکتا ہے کہ آیا یہ مصافحہ ہے یا ایسے ہی پیار محبت سے بیٹھے ہوئے تھے. کبھی کبھی کسی کا ایک ہاتھ لے لیتے ہیں دو ہاتھوں میں اور پیار کرتا ہے استاد اپنے شاگرد سے, مصافحے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے اس میں. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ کوئی لڑنے کی چیز نہیں ہے, ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ, دو ہاتھ سے بھی مصافحہ. ایک ہاتھ سے مصافحہ کم درجے کا, دو ہاتھ سے مصافحہ اعلیٰ درجے کا. تو کہا کہ کیا اپنے ساتھی کے ہاتھ کو پکڑ لے اور پھر اس سے مصافحہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں. اب دیکھو بھائی, یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا تو منع ہے, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, مگر یہاں سوال یہ ہے کہ گلے لگانا اور بوسہ دینا. تو ابھی ابھی آ گیا کہ اگر شرعی حد میں رہ کر ہاتھ کو بھی بوسہ دے تو جائز ہے, اور پیشانی کو بوسہ دینے میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے, اور گلے لگانا یہ بھی مستحب ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ تو علماء کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ معانقہ کرنا اور کسی کو بوسہ دینا یہ مکروہ ہے, مگر جمہور اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, معانقہ کرنا اور بوسہ دینا دونوں مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صورتوں کو منع کیا ہے, وہ گلے لگنا اور وہ بوسہ دینا ممنوع ہے جو شہوت کے ساتھ ہو, وہ بوسہ دینا وہ گلے لگنا ممنوع ہے جو نامحرم کے ساتھ ہو, امرت کے ساتھ ہو, وہ گلے لگنا بوسہ دینا ممنوع ہے جو تملک کے ساتھ ہو, اس کی یہاں نفی کی گئی ہے. حالات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا. اب تھوڑی دیر ذرا صبر کر لیجئے تاکہ تین حدیثیں آگے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ میں ترجمہ کر کے عرض کر دوں تاکہ یہ مضمون ختم ہو جائے اور آئندہ جمعے کو دوسرا مضمون شروع ہو. وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن تسع ايات بينات فذكر الحديث الى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد انك نبي رواه الترمذي وغيره باسانيد صحيحه. ایک طویل حدیث ہے ترمذی شریف کی جس کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر کر کے یہاں بیان کر دیا ہے. حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمیں لے کر چلیے اس نبی کی طرف, ہمیں لے کر چلیے اس نبی کی طرف. پس وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نو واضح آیات کے بارے میں سوال کیا. فذکر الحدیث, پھر صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ذکر کیا, الی قولہ اپنی اس بات تک, فقبل یدہ ورجلہ, بیچ میں حذف کر دی حدیث کو, اس لیے کہ اصل مقصود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ثابت کرنا ہے کہ ہاتھوں کو چومنا جائز ہے. تو کہا فقبل, ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چوما. وقالا, اور ان دونوں نے کہا کہ نشہد انک نبیون, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. یہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی یعنی دوسرے یہودی سے کہا کہ ہمیں لے کر چلیے یعنی ہمارے ساتھ چلیے اس نبی کی طرف. اب نبی کہا یعنی جانتے تھے کہ نبی ہے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, جانتے تھے مگر قبول کرنے کے لیے تھے اس نبی کی طرف. تو دوسرے نے کہا کہ نبی کا لفظ مت بولو, نبی کا لفظ مت بولو, اس لیے کہ وہ اگر سن لیں گے تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی, وہ اگر سن لیں گے تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی, یعنی وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. اس لیے کہ جب انسان پر خوشی طاری ہوتی ہے تو آنکھیں جو ہے وہ کشادہ ہو جاتی ہیں خوشی کے موقع پر, اور غم کے موقع پر آنکھیں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں. تو خوشی کے موقع پر آنکھیں جب کشادہ ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ویژن بڑھ جائے گا, اور غمی کے موقع پر آنکھیں تنگ ہو جاتی ہیں تو ویژن کم ہو جائے گا. یہاں تک کہ کبھی کبھی غمی جب شدت اختیار کر جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. تو اس نے یہ کہا کہ نبی کا لفظ مت بولو, اس لیے کہ وہ اگر سن لیں گے تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ کہ وہ خوشی سے بھر جائیں گے, بہت خوشی ہوگی ان کو کہ یہ لوگ بھی مجھے نبی مانتے ہیں. آئے اور آئے امتحان کی غرض سے, آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں 9 واضح آیات کے بارے میں خبر کیجیے کہ 9 واضح آیات کیا ہیں. اب اس میں دو قول ہیں, ایک قول یہ ہے کہ 9 واضح معجزات کے بارے میں آپ ہمیں اطلاع کیجیے. وَلَقَدْ آتِيْنَا مُوسَىٰ 9 آیاتٍ بَيِّنَاتٍ, اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حیات طیبہ میں 9 بڑے بڑے معجزات دیے تھے. تو کہا کہ آپ ہمیں وہ خبر دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سے 9 معجزات دیے گئے تھے. ایک قول یہ ہے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ 9 واضح احکام جو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجے تھے وہ بتلائیے. 9 واضح احکام جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے بھیجے تھے وہ بتلائیے. فذکر الحدیث, آگے جواب نہیں ہے. مگر جو ترمذی شریف کی روایت ہے اس میں پورا قصہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا, اور سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے 9 واضح آیات کے بارے میں سوال کیا تو سنو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ بتلائی 9 چیزیں, اور 9 چیزیں بتلانے کے بعد کہا گیا کہ 10ویں ہے جو خاص تمہارے ساتھ ہے. یہ 9 جو چیزیں میں نے بتلائی یہ تمہارے ساتھ مقصود 10ویں ہے. تم نے تو صرف 9 کے بارے میں پوچھا, میں تم کو 10ویں چیز بھی بتاتا ہوں. جب وہ 10 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی تو یہودیوں, ان دونوں یہودیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے, نبی کے علاوہ یہ بات کون بتا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نشہد انک نبی, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں. مگر یہ جو انہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی, یہ ماننے والی گواہی نہیں تھی, یہ خبر تھی, انفارمیشن, کہ ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو نبی سمجھتے ہیں, لیکن نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کہ اسی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب تم لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر مجھے مانتے کیوں نہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے ابھی مانا نہیں ہے, مانتے کیوں نہیں. تو کہا کہ ہم مانتے اس لیے نہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبوت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں جاری رہے گی, اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے خاندان میں نبوت باقی رہے گی, آپ داؤد علیہ السلام کے خاندان کے نہیں ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے اور داؤد علیہ السلام کے خاندان میں آگے جا کر کے نبی آنے والا ہے چونکہ وہاں نبوت چل رہی ہے. تو جب وہ نبی آئے گا دوسرا اور اس کے ہاتھ پر یہودی ایمان قبول کریں گے, اس وقت ہم مائنورٹی میں ہو جائیں گے, اور آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اس وقت وہ انتقام لے کر ہمیں قتل کر دیں گے. شارحین لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی کہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں نبوت رہنے والی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے. یہ انہوں نے ایسے ہی جھوٹ موٹ ایک بات کہہ کر کے نکلنا چاہا. اب ایک بات صرف یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ 9 باتیں کیا تھی, 9 باتیں کیا تھی. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 9 باتیں جن کے بارے میں پوچھا گیا وہی 9 معجزے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ وہ نو باتیں آپ ہمیں بتلائیے جو واضح آیات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ تو یہ تھی کہ لا تشرکوا باللہ شیئا, نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو, نمبر دو چوری مت کرو, نمبر دو زنا مت کرو, نمبر چار کسی کو ناحق قتل مت کرو, نمبر پانچ کسی بے گناہ شخص کو کسی بادشاہ کے پاس لے جا کر اس کی غلط شکایت کر کے اسے قتل مت کرواؤ, نمبر چھ جادو مت کرو, نمبر سات سود مت کھاؤ, نمبر آٹھ کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگاؤ, نمبر نو جب لڑائی چل رہی ہو اس وقت پیٹھ مت پھیرو. اور پھر فرمائے وعلیکم خاصتاً ایوہ الیہودو, اور اے یہودیوں کی جماعت تمہارے لیے ایک, یہ نو حکم تو وہ ہے جن میں ہم اور آپ شریک ہیں, ایک دسواں حکم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعدو فی السبت, کہ تم جو ہے وہ سنیچر کے دن کوئی کام نہ کرو, سابت نہیں اس کا احترام کرو. تو نو تو میں نے تمہیں وہ بتلا دی جو میرے اور ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک دی, اور ایک دسویں بھی سن لو, اور وہ دسویں سنا دی. تو گویا نو کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس باتیں بتلائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ پوچھی انہوں نے نو, اور نو بھی وہ باتیں پوچھی جن کا اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی خبر نہیں دے سکتا, اور آپ نے دس بتلا دی. تو انہوں نے کہا کہ نشہد انک نبی. اب یہاں دو باتیں ہو گئی, ایک تو یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نو واضح نشانیاں دی, ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات, اور جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو معجزات کا ذکر نہیں کیا بلکہ نو احکام بیان کیے. تو جواب اس کا ایک یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں تو انہوں نے نو معجزات کے بارے میں ہی پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو معجزات کا پہلے ذکر کیا, اور نو معجزات کا ذکر کر کے یہ کہا کہ بھائی نو معجزات کو سن کر تم کیا کرو گے, اصل کرنے کے کام تو یہ ہے جنت میں جانے کے لیے. تو نصیحت بھی کر دی. وہ نو معجزات چونکہ قرآن میں مذکور ہے اس لیے راوی نے حذف کر کے جو کام کی چیز تھی اسے بیان کر دی. مگر محققین فرماتے ہیں کہ صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ روایت ہے اس کی سند میں ایک راوی ایسا ہے جس کے بارے میں حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اخیری عمر میں ان کا حافظہ جو ہے اس میں تھوڑا تغیر آ گیا تھا. تو یہ تسع آیات بینات میں تسع کا لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے آ کر کے واضح احکام کے بارے میں سوال کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس احکام ان کے سامنے بیان کر دیے. تو بہرحال یہاں پر جو فقبلا یدہ, انہوں نے آپ کے ہاتھ کو چوما اور آپ کے قدم کو چوما. اشکال رہ جاتا ہے کہ قدم کو چومنا تو منع ہے, تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, یا یہ کہ غلبہ حال میں انہوں نے ہاتھ بھی چوم لیا قدم بھی چوم لیا اور روکنے کا موقع نہیں ملا, یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قصتاً, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایک قصہ مروی ہے. قال فیہا, جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فدنونا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قصہ بھی اختصار کے ساتھ سن لو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایک غزوے کے لیے بھیجا, اور بھگدڑ ہو گئی, مسلمانوں پر کافروں نے غلبہ پا لیا, تو بھاگ نکلے ہم اور میدان سے کسی طرح جان بچا لی. جان بچا کر کے جب ہم الگ ہو گئے دشمنوں سے تو ہم نے آپس میں کہا کہ ہم تو میدان کارزار سے پیٹ پھیر کر کے بھاگے ہیں, اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. رات کا وقت تھا تو ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تو مدینہ منورہ میں داخل ہو جاتے ہیں, رات گزار لیتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے پہلے چپ چاپ نکل جاتے ہیں, اور پھر مدینہ آئیں گے ہی نہیں تاکہ کسی کو منہ دکھانا نہ پڑے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے بات ابھی ہو رہی تھی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ایک دوسری بات ذہن میں آئی کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا چاہیے, اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا دیں کہ تمہاری توبہ کا چانس ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا, تم توبہ کر لو, تو پھر ہم مدینہ منورہ میں ٹھہر جائیں گے, اور اگر ہمارے لیے توبہ کا کوئی چانس نہ ہو تو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ فجر کی نماز سے پہلے ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور ہم نے کہا کہ نحن الفارون, ہم لوگ کوئی کارنامہ انجام دے کر نہیں آئے ہیں, بھاگ کر آئے ہیں, دشمن سے مقابلے کے لیے آپ نے بھیجا تھا, بھاگ کر ہم لوگ آئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ ارشاد فرمایا, بل انتم الکارون, نہیں نہیں نہیں, تم بھاگنے والے نہیں ہو, پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو. کہا کہ یہ تو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, بھاگنے والا تو وہ ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں قدم رکھنے سے توبہ ہی کر لیتا ہے کہ بس بھائی یہ جان خطرے میں ڈالنے کا کام وہ ہم نہیں کرے, وہ بھاگنے والا ہے. تمہارے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس وقت لڑنا مصلحت کے خلاف ہے, ہم سارے کے سارے مارے جائیں گے, اس وقت بہتر یہ ہے کہ ہم جان بچا کر نکل جائیں اور پھر پلٹ کر حملہ کریں. تو تم فارون بھاگنے والے نہیں ہو, تم کارون پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو. تو حضرت ابن عمر آگے کہتے ہیں کہ فدنونا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات سن کر کے ہمارے دل میں خوشی جو ہے وہ بھر گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دل میں غلبہ حال پیدا ہوا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم ذات نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا, تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے. فدنونا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا یده, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چوم لیا, یہ جواز معلوم ہو گیا, رواہ ابو داؤد. اور آخری حدیث, وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم زید بن حارثة المدینة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرأ الباب فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر ثوبہ فاعتنقہ وقبلہ, رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. فأتاه, پس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, فقرأ الباب, اور دروازے کو کھٹکھٹایا, اور ظاہر ہے کہ سنت طریقے کے مطابق کھٹکھٹایا ہوگا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زید بن حارثہ یدخل, سنت طریقے کے مطابق. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ تو زید بن حارثہ ہے تو محبت بہت زیادہ تھی, تو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اٹھے اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے لنگی پہنی ہوئی تھی اور اوپر جو ہے چادر پہنی ہوئی تھی, تو چادر کا ایک کنارہ نیچے گرا ہوا تھا, ایک شولڈر پر تھا, یا دونوں کنارے گرے ہوئے تھے, اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے بے تکلف. تو کہتے ہیں کہ اتنی محبت کا غلبہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام سن کر, کہ آپ نے اتنی بھی دیر نہیں کی کہ میں ذرا چادر کو اچھی طرح اوڑھوں, وہ جو ایک کندھے پر ایک پلہ تھا اس کو یوں پکڑ کر چادر کو گھسیٹتے ہوئے تشریف لے گئے, یا یہ کہ وہ جو چادر تھی اس کو یوں دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا, ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور یوں گھسیٹتے ہوئے چلے گئے, اور جب دروازہ کھولا دیکھا کہ زید بن حارثہ ہے تو فاتنکہ ان کو گلے سے لگایا, وقبلہ اور ان کو بوسا دیا. اس سے بھی بوسا دینا ثابت ہوا, معانقہ کرنا بھی ثابت ہوا, رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. اللہ تعالی شانہ بھائی یہ جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں ان حدیثوں کی برکات ہمیں نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہر سال بھائی رمضان میں میں کہتا ہوں کہ رمضان کی جمعہ کے بعد زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں عام دنوں کے علاوہ, تو ہر ہفتے آیا کرو, اس لیے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جہاں سمجھائے جاتے ہوں, علماء کی تفسیروں میں بیٹھو, علماء کے دروس حدیث میں بیٹھو, اس سے دین کی صحیح سمجھ آئے گی, دین کی فکر پیدا ہوگی, دین میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی. اللہ تعالیٰ شان و توفیق عطا فرمائے. آج جمعہ کا دن ہے, بہت زیادہ درود شریف پڑھو, اگر سورہ کہف کی تلاوت نہیں ہوئی تو سورہ کہف کی تلاوت کرو, عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت مسجد میں گزارو اور مغرب سے پہلے. آج تو ڈبل قبولیت, اس لیے کہ جمعہ کا دن بھی ہے اور روزہ بھی ہے, مگر رمضان کے علاوہ بھی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت مسجد میں گزارنا چاہیے, اور اگر عصر اور مغرب کا پورا وقت نہ گزار سکے تو کم سے کم 15 منٹ پہلے آ کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے. خوب درود پاک پڑھو چلتے پھرتے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, درود ابراہیم بھی پڑھو اور خوب عبادت کرو اور رمضان مبارک کی قدر کرو. کل سے 24 گھنٹے کا ہمارے یہاں اعتکاف کا نظام بھی ہے, اس میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کرو. بہت اچھی سہولت ہے, کھانا پینا سب کچھ مل جائے گا, بستر لے کر کے آ جاؤ, اور 24 نہیں بلکہ 29 گھنٹے ہیں 4 بجے تک, تو 29 آواز اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کر گزارو. اور عورتوں کو بھی کہو کہ سنڈے کو پروگرام میں شریک رہیں, اور پھر اخیری عشرے کا جن جن لوگوں کا ارادہ ہے وہ بھی اپنا نام لکھوا لو تاکہ نظام میں آسانی رہے. اعتکاف میں بیٹھو, اور جس کی جو بھی حالت ہے, بہرحال اعتکاف میں بیٹھیں نہ بیٹھیں, قدر کر لو رمضان کی, ایک ایک لمحے کی قدر کر لو, ایک ایک سیکنڈ کی قدر کر لو. غفلت میں میرے بھائیو 16 دن تو گزر گئے, آج 16 روزہ ہے, 16 دن گزر گئے غفلت میں. تو اب اللہ سے توبہ بھی کرو ان 16 دن کی غفلت, پوری زندگی کی غفلت کا, اور باقی جو 13-14 دن ہے اس کی قدر کر لو. اللہ تعالیٰ شانو سب کو قبول فرماوے اور سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرماوے. اللہ تعالیٰ شانو اپنی مرضیات پہ چلائے, نا مرضیات سے بچائے. اللہ تعالیٰ شانو اپنی پسندیدہ خصلتوں سے ہمیں آراستہ فرماوے اور نا پسندیدہ خصلتوں سے ہمیں پاک فرماوے. صحیح علم عطا فرماوے, صحیح عمل عطا فرماوے, دوسروں تک اس علم اور عمل کو پہنچانے والا بنائے, اور پوری دنیا میں لوگ جہاں جہاں پریشان حال ہیں, مصیبت زدہ ہیں, بیمار ہیں, مقروض ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ سب کی مصیبتوں کو, تکلیفوں کو دور کرے, اور دنیا کی تکلیفوں کو دور کر کے آخرت کی تکلیفوں سے بھی ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم.